السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شدید بیماری کے پیش نظر دعا کی درخواست کی تھی. اس کے بعد مجھے کئی مخلصین کے خط بھی آئے, بڑے درد کے ساتھ لوگوں نے دعائیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی اور دو دن بعد وہ اپنے مولا حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے. انا للہ وانا الیہ راجعون. ان کی خدمات اور ان کی قربانیوں اور ان کی خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی دعائیں یقیناً اللہ تعالیٰ کے حضور اگلے جہان میں ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنیں گی انشاءاللہ. میں امید رکھتا ہوں کہ ایسے بے نفس قربانی کرنے والے اور ہمہ وقت وقف روح سے کام کرنے والے, غریبوں کی مدد کرنے والے, ان کے کام آنے والے, جماعت کی غیرت رکھنے والے اور خلافت کے فدائی سے اللہ تعالی پیار کا سلوک فرمائے گا انشاءاللہ. انہیں اپنے پیاروں کے قرب میں اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے گا. اب بھی لوگوں کے بے شمار خطوط تعزیت کے آ رہے ہیں, افسوس کے لیے مجھے لوگ ملنے بھی آئے, اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے. جو اس دنیا میں آیا اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو ہمیشہ سے ہے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگیاں خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کے دین کی خدمت کرتے ہوئے گزارتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا درد رکھتے ہیں اور اس کے لیے عملی نمونے بھی دکھاتے ہیں. حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب بھی یقیناً ایسے لوگوں میں سے ہی ایک تھے. اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. ان کی وفات پر جیسا کہ میں نے کہا شریعت کے لوگوں کے خطوط بھی آ رہے ہیں، اور ان خطوط میں یہ اظہار بھی ہو رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کی ایک نشانی جو دارالمسیح قادیان میں تھی جو اب نہیں رہی. یہ صحیح ہے کہ حضرت مرزا وسیم احمد صاحب نے بہت حد تک قادیان کے ساتھ کے احمدیوں کے ساتھ خصوصاً اور جماعت بھارت کے ہندوستان کے افراد کے ساتھ عموماً ایسا تعلق رکھا ہوا تھا جس سے لوگوں کو بہت تسلی ہوتی تھی اور آپ کی بات کا بہت پاس اور لحاظ رکھا کرتے تھے. ایک لمبا عرصہ ایسا بھی گزرا جس میں پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کے تعلقات کی وجہ سے براہ راست مرکز سے یا اس جگہ سے جہاں خلیفہ وقت کی موجودگی تھی تعلق نہ رہا. ایسے دور بھی آتے رہے جب آج کی طرح ذرائع مواصلات نہیں تھے اور جو تھے وہ منقطع ہو جاتے رہے، لیکن درویشان نے جماعت اور خلافت سے محبت اور وفا کے غیر معمولی نمونے دکھائے، اور اس بات پر ان کو تسلی ہوتی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پوتا اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ان کے درمیان موجود ہے، اور اس بیٹے نے بھی خلافت سے محبت اور اطاعت نظام اور اطاعت امیر کے نمونے عملاً دکھا کر جماعت کے احباب کو ہر وقت یہ احساس دلایا اور یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جماعت اور خلافت ہی سب کچھ ہے جس سے جڑے رہ کر ہم اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں. تقریباً 30 سال آپ نے حضرت مولوی عبد الرحمان صاحب جٹ کی عمارت کے دوران کے دور میں نہایت عاجزی اور وفا کے ساتھ ایک عام کارکن کی حیثیت سے اپنے عہد وفا کو نبھایا، اور پھر ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی جب آپ 1977 میں بنائے گئے خلیفۃ المسیح الثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، تو اس اہم ذمہ داری کو بھی خوب خوب نبھایا. درویش بن کر گئے تھے تو درویشی میں زندگی گزاری، یہ خیال نہیں آیا کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پوتا ہوں، حالانکہ آپ کے مقام کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آپ کو فرمایا تھا جبکہ آپ پاکستان آئے ہوئے تھے اپنی شادی کے سلسلے میں، اور ابھی چند دن ہی ہوئے تھے شادی کو، اپنی اہلیہ کے کاغذات کی تیاری کروا رہے تھے ساتھ لے جانے کے لیے، تو جیسا کہ اس زمانے میں عموماً ہوتا تھا دونوں ملکوں کے تعلقات ذرا ذرا سی بات پر خراب ہو جایا کرتے تھے. بڑا لمبا عرصہ چل رہے ہیں، اب کچھ عرصے سے ہی کچھ نسبتاً بہتری آ رہی ہے، یہ کھچاوٹ تو ہمیشہ سے رہی ہے. تو ایسے ہی ایک موقع پر جب آپ وہیں تھے، چند دن ہوئے تھے شادی کو، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ حالات میں کھچاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تو آپ نے میاں صاحب کو کہا اپنے بیٹے کو کہ بیوی کے کاغذات تو بنتے رہیں گے، ان کو تم چھوڑو اور فوری طور پر واپس چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے نہ جانے سے خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرد قادیان میں نہیں رہے گا اگر تم بھی یہاں رہے تو، اور اس لیے فوری طور پر جہاد کی سیٹ بک کرواؤ، کیونکہ آپ اس وقت بائی روڈ بارڈر کراس کر کے نہیں آئے تھے بلکہ جہاز سے آئے تھے، حالات ایسے تھے. اور فوراً سیٹ بک کروا کے تو واپس چلے جاؤ. اور اگر جہاز کی سیٹ نہیں بھی ہوتی تو چارٹر جہاز بھی کروانا پڑے تو کرواؤ اور فوراً چلے جاؤ. لیکن فوری جانا بہرحال ضروری ہے, ورنہ لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہو جائے گا کہ گویا کا ادیان خالی ہو گیا. کیونکہ اگر خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نمونہ پیش نہ کیا اور قربانی نہ دی تو لوگ پھر کس طرح قربانی دیں گے؟ تقریباً انہی الفاظ میں گورم سرزا مرزا وسیم احمد صاحب نے, جب گزشتہ سال 2005 میں قادیان گیا ہوں تو مجھے یہ سارا واقعہ سنایا تھا. تو وہ نوجوان جو 21 سال کی عمر میں دیارِ مسیح کی حفاظت کے لیے چھوڑا گیا تھا, جو دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے قادیان کی موروثی جائیداد کا مالک بھی تھا, جس کا باپ خلیفہ وقت تھا, جس نے اپنے بیٹے کو یہ باور کرایا تھا کہ تمہارا قادیان میں رہنا ہی درویشات میں قادیان کے حوصلے بلند کرنے کا باعث بنے گا اور تمہاری وہاں موجودگی ضروری ہے. ان سب باتوں نے میاں صاحب کو اطاعت امیر سے باہر رہنے کے خیال کو دل میں جگہ نہیں لینے دی, بلکہ یہ احساس اور شدت سے پیدا ہوا کہ میں نے اطاعت امیر کے بھی اعلیٰ نمونے دکھانے ہیں. اور تاکہ ہر جو ہے درویش وہ مجھے دیکھتے ہوئے پہلے سے بڑھ کر اطاعت امیر کے نمونے دکھائے, اور یہ یقیناً اس اول العظم باپ کی نصیحتوں کا اثر تھا جو انہوں نے اپنے بچوں کو کی تھی, اور خاص طور پر شاعر اللہ کے حفاظت کے لیے چھوڑے ہوئے اس درویش بچے کو کی تھی, جس میں ایک انتہائی اہم نصیحت یہ بھی تھی کہ تم نے یہ خیال اپنے دل میں کبھی نہیں لانا کہ تم ناظر ہو, نوجوانی میں نظارت نہیں تھی, بلکہ ہمیشہ تمہارے دل میں یہ خیال رہے کہ تم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنی ہے, اور یہی اصل حیثیت اپنی سمجھنی ہے اور اپنے آپ کو اسی حیثیت سے پیش کرنا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے ہونے کے بعد کیا احساس ابھرنا چاہیے تھا؟ یقیناً یہی کہ تیری آجزانہ راہیں اسے پسند آئیں, اور یقیناً یہ کہ جس مقصد کے دعوے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا اس کی تکمیل کرنی, چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اور جماعت کا وقار قائم کرنا ہے, اور قائم رکھنا ہے. بس یہ باتیں حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب نے اپنے پلے باندھی اور عمل کیا اور نبھائیں اور خوب نبھائیں, اور قادیان والوں بھارت کی جماعتوں میں اس کو راسخ کرنے کی کوشش کی. بس ہر مخلص احمدی کو, چاہے وہ قادیان کے رہنے والے ہیں, ہندوستان کی دوسری جماعتوں کے رہنے والے ہیں, یا کہیں کے بھی رہنے والے ہیں, اور ہر عہدے دار کو اور خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرد کو ان ایسے نمونے قائم کرنے چاہیے. آپ کی پیدائش کے بارے میں مختصر بتا دوں کہ آپ حضرت عزیزہ بیگم صاحبہ, جو حضرت سیٹھ ابو بکر یوسف صاحب آف جدہ کی صاحبزادی تھیں, ان کے یہاں ان کے بطن سے 1 اگست 1927 کو پیدا ہوئے تھے. یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے شادی کا ارادہ نہیں تھا بلکہ کہیں اور ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہی تھی کہ حضرت عزیزہ بیگم صاحبہ کی شادی حضرت مسلمہ سے ہو، اور اس کے لیے حضرت ام المومنین کو بھی، اس کے لیے حضرت مسیح ثانی کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی بعض ایسی خوابیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار ایسا اظہار ہوا جس کی وجہ سے یہ شادی ہوئی. اور اس کا ذکر حضرت مولوی سرور شاہ صاحب نے جب حضرت مسلم عورت کا نکاح پڑھایا اس وقت کیا تھا. حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کی پیدائش کے بارے میں حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا ایک رویا بھی ہے، وہ بیان کر دیتا ہوں. یہ مجھے میری خالہ صاحبزادی امت النصیر بیگم صاحبہ نے خط میں لکھا کہ میرا خیال ہے، پرانا ایک خط انہوں نے کوئی تلاش کیا تھا جو ان کی والدہ کو حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے لکھا تھا، یعنی ان کی والدہ سیدہ سارہ بیگم صاحبہ جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی. انہوں نے لکھا کہ صاحبزادی امت النصیر نے کہ میرا خیال ہے کہ میاں وسیم احمد صاحب پر یہ پوری ہوتی ہے رویا. نواب مبارکہ بیگم صاحبہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی تھیں، انہوں نے اپنی بھاوچ کو یہ خط لکھا تھا سیدہ سارہ بیگم صاحبہ کو. لکھتی ہیں کہ حیرت ہے کہ ادھر آپ کے خط سے عزیزہ دلہن کے حمل کی خبر معلوم ہوئی اور میں اس شب کو خواب دیکھ چکی تھی کہ میں گویا بھائی صاحب یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو خواب میں یہ خواب بتلا رہی ہوں کہ خواب میں یہ خواب بتا رہی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے ہاتھ پکڑ کر یہ بشارت دی ہے کہ اغلب ان حفیظ اور تمہارے بھائی کے ہاں عزیزہ کے بطن سے بیٹا پیدا ہوگا. اور یہ بشارت سن کر بھائی صاحب بہت خوش ہوئے، خواب میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہی چاہا تھا کہ عزیزہ سے ہو. حضرت مسلم معود خلیفۃ المسیح ثانی نے ایک موقع پر آپ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اپنا ایک بیٹا اس وادی غیر ذی ذرا میں بسا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کام کی توفیق دے. اب بظاہر تو قادیان کا علاقہ آباد اور سرسبز تھا، لیکن قادیان کے درویشوں کی زندگی ابتدا میں نہایت تنگی اور خوف کی حالت میں تھی، گو کہ مومن مشکلات میں خوف نہیں کھاتا، لیکن ارد گرد کی غیر مسلم آبادی نے جو صورتحال پیدا کی ہوئی تھی وہ بڑی فکر انگیز تھی. رہنے والوں کو بھی فکر تھی کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں چھوڑے گئے ہیں اس کا حق ادا کر سکیں گے یا نہیں، اور دنیا کی جماعت کو بھی اور خلیفہ وقت کو بھی یہ فکر تھی. اس کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ کوئی خوف ان لوگوں کو جو یہ عزم لے کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس عہد سے ہٹانے والا نہ ہو. اور وہ دیار مسیح میں شعائر اللہ کی جو حفاظت کے لیے بھجوائے گئے ہیں اس کا حق ادا کرنے والے بنے. ان دنوں میں حالات اتنے کشیدہ تھے کہ یہ وہاں رہنے والے جیسے قادیان میں ان کو حکومتی ادارے کی شک کی نظر سے ہمیشہ دیکھتے رہتے تھے، اور پاکستان سے جو ہندوستان آنے والے تھے بعض ہندو سکھ وغیرہ وہ بھی دشمنی کس وجہ سے تھی، ظلم کا نشانہ یہاں پاکستان میں بنے تھے یا جو بھی وجوہات تھیں اس کی وجہ سے سخت مخالفت کی نظر سے دیکھتے تھے ان لوگوں کو، اور کوشش یہ ہوتی تھی جب موقع ملے ان کو ختم کر دیں. ان حالات میں جبکہ باہر سے کھانے پینے کی اشیاء کی آمد بھی بند تھی، کچھ سٹاک جو رکھا ہوا تھا خوراک کا بس وہی استعمال ہوتا تھا، باقی کوئی آمد نہیں تھی، ماحول بھی انتہائی خوفناک تھا، قادیان کے ان درویشوں کے لیے جن کی تعداد چند سو تھی، یہ وقت واقعی وادی غیر ذی ذرا کا نظارہ پیش کر رہا تھا. پھر آہستہ آہستہ گرم صاحب زادہ مرزا، وسیم احمد صاحب مرحوم اور درویشوں کی کوششیں اور دعائیں اور خلیفہ وقت کی دعائیں اور جماعت کی دعائیں اپنا اثر دکھانے لگیں، اور ماحول سے تعلقات بھی پیدا ہونے شروع ہوئے، ان کے دل بھی نرم ہونے شروع ہوئے، اور پھر یہ لوگ درویشان جو تھے نسبتاً آزادی کا سانس لینے لگے. لیکن غربت اور مالی تنگی پھر بھی بڑا عرصہ تک قائم رہی. اس زمانے میں درویشان کے لیے جماعتی فنڈ سے گزارا اللہ اس مقرر تھا، بہت معمولی سا، مشکل سے کھانا پینا ہوتا ہوگا اس میں. لیکن حضرت میاں صاحب کے لیے خلیفۃ المسیح ثانی کی ہدایت تھی کہ گزارا تو اتنا ہی ملے گا، لیکن اس فنڈ سے نہیں ملے گا جو جماعت کا ہے، بلکہ حضرت خلیفہ ثانی اپنی ذاتی امانت میں سے ان کو یہ دیا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوئے تو ان لوگوں کی آمدنیاں بھی شروع ہوئیں، میاں صاحب کی آمد بھی ذریعہ زمین سے بھی شروع ہوئی. تو بہرحال انتہائی تنگی اور ہر وقت کے دھڑکے کے دن تھے جو ان لوگوں نے گزارے جو ابتدائی درویش تھے، اور یہ ان کی غیر معمولی قربانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات میں بھی اللہ تعالیٰ کی گہری حکمت تھی کہ مسلم اعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے درویشی کا اور قربانی کا اس شخص کو موقع دیا جس کا ننیحال عرب سے تعلق رکھتا تھا اور اس علاقے کے قریب تھا جہاں اسماعیلی قربانی کی مثال قائم کی گئی. حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا جو خواب ہے جو میں نے سنایا ابھی، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسلم اعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کہ میں نے یہی چاہا کہ عزیزہ سے ہو، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خود آنا اور بشارت دینا، یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ اس بیٹے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی غیر معمولی کام لینا تھا، اور وہ کام قربانی کا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے. اس قربانی کی حضرت مرزا وسیم احمد صاحب میں کتنی تڑپ تھی، اس کا اندازہ ان کی اس بات سے ہوتا ہے کہ میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہیں رہنے دے. کیونکہ پہلے یہ اصول تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی اولاد اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد باری باری قادیان آ کر رہیں اور چند مہینے رہا کریں تاکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی موجود رہے. لیکن پھر حالات ایسے ہوئے کہ یہ آنا جانا بند ہو گیا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ جو پاکستان میں ہیں وہ پاکستان میں رہیں گے، جو قادیان میں رہ لیے وہ بس وہیں رہ سکتے ہیں اور مزید کوئی نہیں آئے گا. تو اپنی اس خواہش کا ذکر کرتے ہوئے میاں وسیم احمد صاحب نے ایک دفعہ بتایا کہ میری یہ دلی خواہش اور دعا تھی کہ میں قادیان میں ہی رہ کر خدمت بجا لاؤں. چنانچہ اس کے لیے ایک دن میں نے اپنا جائے نماز لیا اور قصر خلافت قادیان کے بڑے کمرے میں چلا گیا، اور وہاں جا کر میں نے نفل شروع کر دی. اور جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ دعا قبول ہونی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سامان پیدا کرتا ہے، مجھے اتنی الہا کے ساتھ دعا کا موقع ملا کہ لگتا تھا کہ خدا تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا، اور میں نے دعا کی اور خدا تعالیٰ سے کہا کہ میں نے قادیان سے نہیں جانا، تو کوئی ایسے سامان کر دے. اور پھر کہتے ہیں کہ قادیان کے غیر مسلموں نے حکومت کو شکایت کی کہ یہ قافلے یہاں آتے ہیں اور یہاں سے جا کر پھر وہاں اور آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو یہاں کے وفادار بن جاتے ہیں، یہی کہتے ہیں یہ لوگ، اور پاکستان جاتے ہیں تو پاکستان جا کے وفادار بن جاتے ہیں، اس لیے سلسلے کو بند کیا جانا چاہیے. چنانچہ ان کی شکایت پر حکومت نے یہ پابندی لگا دی کہ کوئی آ جا نہیں سکتا، اور اس طرح میاں صاحب پھر مستقل قادیان کے ہو گئے اور وہیں رہنے کے ان کے انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیے. 1952 میں اور قربانیوں کا ذکر ہے, کس طرح مختلف وہاں حالات میں کس طرح رہے اور کیسے اللہ تعالیٰ جب بھی موقع آئے انہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر اور حوصلے سے تکلیفیں برداشت کرنے کی توفیق دی. مثلا 1952 میں جب حضرت ام المومنین نصر جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی تو حالات کی مجبوری کی وجہ سے آپ پاکستان نہیں جا سکتے تھے اور یہ صدمہ بھی آپ نے ہندوستان میں تنہائی میں برداشت کیا. ان دنوں میں آپ تعلیم کے سلسلے میں لکھنؤ میں تھے میرا خیال ہے, کچھ عرصے کے لیے تفسیر کی علم حاصل کرنے کے لیے مسلم عورت نے آپ کو لکھنؤ بھجوایا تھا اور وہیں حکمت بھی پڑی تھی آپ نے. حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اس مجاہد درویش بیٹے سے ان کی قربانی کی وجہ سے بہت تعلق تھا, اور یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت مسلم معود نے آپ کو آپ کی شادی کے غرض سے جب آپ پاکستان آئے ہوئے تھے یہ کہا کہ فوری واپس چلے جاؤ بعض وجوہات کی وجہ سے, تو اس وقت جب جہاز کی سیٹ ان کو مل گئی لیکن جہاز میں دو دن بعد روانہ ہونا تھا تو مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پتہ لگا تو آپ بھی خود لاہور تشریف لے آئے. یہ نہیں کہا کہ دو دن رہتے ہیں تو ربا آ جاؤ, بلکہ ان کو کہا میاں صاحب کو وہیں ٹھہرو میں آ رہا ہوں, اور لاہور کو تشریف لائے, مختلف ہدایات اور نصائح فرمائیں, دعائیں دیں اور ان کو رخصت کیا اپنے سامنے سے اپنے سامنے تاکہ اللہ تعالیٰ خیریت سے ان کو قادیان پہنچائے, یہ دعائیں کرتے رہے آپ تاکہ اور ان کو موقع ملے کہ دیار مسیح کی حفاظت کے ذمہ داری کو نبھا سکیں. حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے بعد میں میاں صاحب کو بتایا, میاں صاحب نے خود ہی ذکر کیا ہے کہ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاز پر ایئرپورٹ والٹن ایئرپورٹ ہوتا تھا زمانے میں لاہور میں جہاز پر چڑھانے کے لیے آئے تو جب تک جہاز نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا مسلسل جہاز کو دیکھتے رہے اور دعائیں کرتے رہے. پھر حضرت مسلم معود کے اسی تعلق کو حضرت بیگم صاحبہ سرزمین وسیم احمد صاحب بیان کرتی ہیں کہ جب کاغذات مکمل ہو گئے اور شادی کے ایک سال کے بعد میں قادیان جانے لگی تو حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر مجھے یہ ہدایت کی تھی کہ ام ناصر کے مکان میں رہنا جہاں حضرت مسیح معود علیہ السلام کے کثرت سے قدم پڑے ہیں اور اس کے صحن میں حضور نے درس بھی دیا ہوا ہے. غالباً حضرت مسلم معود کا درس کی شک ہو کیونکہ واضح نہیں ہے. میاں وسیم احمد صاحب کی خدمات صدر احمدیہ کی جائیدادوں کو واگزار کرانے کے لیے بڑی نمایاں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے ہونے کی وجہ سے آپ کا پوتا ہونے کی وجہ سے حکومت نے اس بات کو بھی کنسیڈر کیا اور ان کی جائیداد انجمن کی جائیداد واپس ملی, ورنہ تو کوئی بہانے ہو سکتے تھے, اور اس کے لیے آپ نے بڑے بڑے افسران سے اور رابطے کیے, بلکہ وزیر اعظم ہندوستان سب سے رابطے کیے اس زمانے میں جواہر لال نہرو ہوتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا مثبت نتائج نکلے اس کے. 1963 میں آپ کی والدہ محترمہ سیدہ عزیزہ بیگم صاحبہ کی وفات ہوئی اور بڑی مشکل سے آپ کو اجازت ملی پاکستان آنے کی, اور وقت تدفین کے وقت پہنچ سکے آپ. پھر 1965 کی پاکستان اور بھارت کی جنگ جو ہوئی ہے اس میں تعلقات بالکل رابطے بالکل ختم ہو گئے تھے, ڈاک اور ٹیلی فون تار وغیرہ کے سب رابطے ختم تھے انڈیا سے اور قادیان سے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی اطلاع بھی ریڈیو پاکستانی خبروں سے پتہ لگتی تھی, اور پھر وفات کی اطلاع بھی ریڈیو پاکستان سے ہوئی. انہوں نے جماعتوں سے رابطے کیے, تو پھر سری لنکا سے پھر کنفرمیشن ہو گئی. تو بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت بھی یہ قادیان میں تھے. تو اس کے بارے میں یہ خود ہی لکھتے ہیں, جب وفات ہوئی تو انہوں نے تمام درویشان کو مسجد مبارک میں اکٹھا کیا, جمع کیا قادیان میں, اور وہاں انہوں نے لکھا, یہ رپورٹ ہے کہ انہوں نے جمع کیا سب کو درویشان کو اور وہاں یہ تقریر کی, اور درویشان نے قادیان کو اس شدید صدمے کے وقت صبر اور دعاؤں کی تلقین کی, اور پھر فرمایا کہ میری ہمیشہ یہ دعا اور تڑپ رہی کہ اے خدا, جب بھی حضرت ابا جان یعنی حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آئے تو میں ان کے پاس موجود رہوں, مگر ایسے حالات میں حضور کی وفات ہوئی ہے کہ میرا جانا ممکن نہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سمجھایا کہ قادیان اور ہندوستان کے سارے احمدی افراد حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی طرح ہی ہیں, سب کو جدائی کا یکساں صدمہ پہنچا ہے, تم بھی ان کے ساتھ جدائی کا ویسا ہی صدمہ برداشت کرو جیسا وہ کر رہے ہیں, اور تمہارا قادیان رہنا ان کے لیے موجب ڈھارس اور تسلی ہوگا. پھر 1971 میں دونوں ملکوں کے حالات خراب ہوئے, اور بعض افسران نے قادیان کی احمدی آبادی کو زبردستی قادیان سے نکالنے کی کوشش کی, اور چھوٹے افسران نے حکم جاری کیا کہ یہ نکل جائیں, اور بہانہ یہ کیا کہ آپ کی حفاظت ہم کرنا چاہتے ہیں اور قادیان میں رہ کر ہم حفاظت نہیں کر سکتے, اس لیے محلہ احمدیہ اور دارالمسیح اور سب جگہیں خالی کرو تاکہ ایک جگہ ہم تم لوگوں کو جمع کر دیں اور وہاں تمہاری حفاظت کر سکیں. اصل میں تو حفاظت مقصد نہیں تھا, میرا خیال ہے شک کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا, بلکہ خیال کیا بڑا واضح ہے کہ شک کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا ان لوگوں کو. تو اس موقع پہ بھی حضرت سیدہ مرزا وسیم احمد صاحب نے قادیان کے تمام احمدی احباب کو مسجد مبارک میں جمع کیا اور ایک بڑی پرسوز تقریر کی. آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا دائمی مرکز ہے, ہم اس کو قطن نہیں چھوڑیں گے. ان کی نیت تو یہ تھی کہ اس طرح یہ خالی کریں گے, اس کے بعد ہم جگہوں پہ قبضہ کر لیں گے. کہتے ہیں یہ ہمارا دائمی مرکز ہے, اس کو ہم قطن نہیں چھوڑیں گے. آج کی ایک رات ہمارے پاس ہے, اپنی دعاؤں کے ذریعے عرش الہی کو ہلا دیں. اگر حکومت کا ہمارے بارے میں یہی قطعی فیصلہ ہے تو یاد رکھو کہ ایک بچہ بھی خود سے قادیان سے باہر نہ جائے گا. ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن مقامات مقدسہ اور قادیان سے باہر نہیں نکلیں گے. نیز فرمایا کہ آپ یاد رکھیں کہ میں بھی یہاں سے خود باہر نہیں جاؤں گا, اگر حکومت کے کرندے مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جائیں تو لے جائیں, لیکن اپنے پیروں سے چل کر نہ جاؤں گا. آپ میں سے ہر درویش اور درویش کے بچے کی یہی پوزیشن ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ مجھے لے جائیں اور یہ کہیں کہ ہم تمہارے میاں صاحب کو لے گئے ہیں اس لیے تم بھی چلو. وہ مجھے لے جاتے ہیں تو لے جائیں, آپ نہیں جائیں گے. اور ہر فرد جماعت کے منہ سے بس یہی آواز نکلنی چاہیے کہ ہم قادیان کو نہیں چھوڑیں گے. تو کہتے ہیں لکھنے والے کہ اس رات قادیان کے بچے بچے کی یہ حالت تھی کہ ہر شخص نے اس رات جس طرح خدا تعالیٰ سے لپٹ جاتا ہے آدمی, لپٹا ہوا تھا, اور ہر جگہ مسجد مبارک کا گوشہ گوشہ, مسجد اقصی کا کونا کونا, بیشتی مقبرے کی میں ہر جگہ دعائیں ہو رہی تھیں. اور کہتے ہیں ہر گھر کی دیواریں اس بات کی گواہ ہیں کہ درویشوں کی دلوں سے یہ نکلی آہیں اور چیخیں آستانہ الہی پر دستک دینے لگیں, ان کی سجدہ گاہیں تر ہو گئیں, ان کی جبینیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکی رہیں, سینکڑوں ہاتھ خدا تعالیٰ کے حضور اٹھے رہے, اور رات اور دن انہوں نے اسی طرح گزار دیے, اور آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دیا, اور اگلے دن پھر ملاقاتوں سے اور کچھ وفود ملنے گئے, ان کوششوں سے واضح کرنے پہ ساری جو بالا حکام تھے, تو فوجی افسران اور خود قادیان آئے اور مقامات مقدسہ کا معائنہ کیا, احمدیہ محلہ کا معائنہ کیا, اور پھر ڈی سی صاحب وغیرہ کی سفارش پر یہ فیصلہ منسوخ ہو گیا. آپ کی دعاؤں کے بارے میں ایک وہاں رہنے والے ہمارے مبلغ ہیں, انہوں نے مجھے لکھا کہ میں جب مجھے کچھ عرصہ دارالمسیح میں رہنے کا موقع ملا تو میں نے اکثر دیکھا کہ میاں وسیم احمد صاحب رات کو بیت الدعا میں یا اور جگہوں پہ جہاں وسیم علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کرتے ہیں وہاں دعاؤں میں مشغول ہیں. 1977 میں جیسا کہ میں نے کہا حضرت مولوی عبد الرحمان صاحب جٹ کی وفات کے بعد اس کی حضرت مسیح ثالث نے آپ کو امیر مقامی اور ناظر اعلیٰ مقرر کیا, اس وقت سے آپ نے بڑی اس لحاظ سے بھی انتظامی خدمات انجام دیں. 1982 میں حضرت خلیفت المسیح ثالث رحم اللہ تعالی کی وفات ہوئی, تو اس موقع پہ بھی آپ ربط نہیں جا سکتے تھے. تو آپ کی دو بڑی بیٹیوں کی تو شادیاں ہو چکی تھیں, چھوٹی بیٹی اور بیٹا شاید آپ کے ساتھ تھے. تو آپ کی بیٹی امت الرعوف کا بیان ہے کہ ابا کو خلافت سے بے انتہا عشق تھا, اور حضور کی وفات کے اگلے روز ایک خط لے کر امی کے اور میرے پاس لائے کہ اس پر پڑھ لو اور اس پر دستخط کر دو, یعنی اپنی اہلیہ اور بیٹی کے پاس لائے کہ دستخط کر دو. اس میں خلیفۃ المسیح رابع کی بیعت کرنے کے متعلق لکھا تھا بغیر نام کے, خلیفۃ المسیح رابع لکھ کر بیعت تھی کہ یہ میں ابھی بھجوا رہا ہوں. تو یہ بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے اس پہ کہا کہ ابا ابھی تو خلافت کا انتخاب بھی نہیں ہوا, ہمیں پتہ نہیں کہ کون خلیفہ بنے گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے خلیفہ کا چہرہ دیکھ کر بیعت نہیں کرنی, بلکہ میں نے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کی بیعت کرنی ہے. اللہ تعالی جس کو بھی خلیفہ بنائے اس کی میں نے بیعت کرنی, اس لیے میں نے یہ خط لکھ دیا اور میں اس کو روانہ کر رہا ہوں, تاکہ خلافت کا انتخاب ہو تو میری بیعت کا خاتمہ پہنچ چکا ہو. تو یہ تھا خلافت سے عشق اور محبت اور اس کا عرفان, اللہ کرے ہر ایک کو حاصل ہو. آپ پر بعض جھوٹے مقدمے بھی بنائے گئے مخالفین کی طرف سے, بعض اپنوں نے بھی آپ کو بعض پریشانی میں مبتلا کیا, لیکن بڑے حوصلے اور صبر سے آپ نے ہر چیز برداشت کی. بلکہ ان مخالفین میں سے سنا ہے کہ اب ان کی وفات پہ تعزیت میں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. پھر آپ کی خدمات ہیں جشن تشکر کے وقت آپ نے سارے بھارت کا دورہ کیا, جماعتوں کو آرگنائز کیا, ان کو بتایا. خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالی کا دورہ ہوا, اس وقت آپ نے بڑے سارے انتظامی ذمہ داریاں سنبھالیں. پھر جب میرا دورہ ہوا ہے اس وقت آپ کی طبیعت بھی کافی خراب تھی 2005 میں, اور کمزوری ہو جاتی تھی, انفیکشن ہو گئی بڑی شدید. ایک جلسے کی انہوں نے صدارت کرنی تھی, جلسے پہ ایک اجلاس کی, تو پہلے اجلاس کی, اور بیمار تھے، بخار بھی تھا، لیکن کیونکہ منظوری ہو چکی تھی میرے سے تو اتفاق سے میں گھر آ کے ایم ٹی اے جب آن کیا اور دیکھا تو یہ جس صدارت کر رہے تھے، میں نے پیغام بھجوایا کہ آپ بیمار ہیں چھوڑ کے آ جائیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بخار ہے، بیمار ہوں، بیٹھ نہیں سکتا، سخت کمزوری کی حالت تھی، لیکن اس لیے کہ میری منظوری ہو چکی ہے اخلی ہو وقت سے، اجلاس کی صدارت کی اس لیے کرنی ہے. خیر اس پیغام کے فوراً بعد اٹھ کے آ گئے، اس حالت میں ہی نہیں تھی کہ بیٹھ سکتے. تو انتہائی وفا سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے والے تھے. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہاں بعض چھوٹے چھوٹے کام تھے گھر میں ہونے والے، جہاں ہماری رہائش تھی تو خود مستریوں کو لا کے کھڑے ہو کر کام کرواتے تھے اپنی نگرانی میں، حالانکہ اصول کی کمزوری کافی تھی ان کو. خلافت سے عشق سے باتیں بتائی ہیں، کچھ آگے بتاؤں گا. پھر توکل بڑا تھا ان میں، اللہ تعالیٰ سے بڑا محبت کا تعلق تھا، توکل تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت عشق تھا، اور وہی عشق تھا آگے خلافت سے چل رہا تھا، اور خلافت سے عقیدت اور اطاعت بہت زیادہ تھی. پھر لوگوں سے بے لوس محبت تھی، خدمت کا جذبہ تھا. صحابہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا بے انتہا احترام کیا کرتے تھے. درویشان سے آپ کو بڑی محبت تھی، بلکہ ایک دفعہ کسی نے درویشان کے متعلق بعض ایسے الفاظ کہے جو آپ کو پسند نہیں آئے، اور اس پہ آپ نے بڑی ناپسندیدگی کا اور ناراضگی کا اظہار کیا. حالانکہ طبیعت ان کی ایسی تھی کہ لگتا نہیں تھا کبھی ناراضگی کا اظہار کر سکیں گے، لیکن درویشان کی غیرت ایسی تھی کہ اس کو برداشت نہیں کر سکے. مہمان نوازی آپ کا بڑا خاصا تھی، رات کے وقت کو ملنے آ جاتا تو بڑی خوشی سے ملتے، بڑی خندہ پیشانی سے ملتے. آپ کی بیگم صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ عیدین کے موقع پہ مجھے خاص طور پر بیواؤں سے ملنے اور انہیں تحفہ پیش کرنے کے لیے بھجواتے تھے، اور کوئی مرد عورت بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے، اور اگر کوئی زیادہ بیمار ہوتا تو اس کو امرتسر ہسپتال بھجوانے کا انتظام کرتے تھے. اس طرح رکھا ہے انہوں نے درویشوں کو، بالکل بچوں کی طرح پالا ہے. تو کہتی ہیں ایک دفعہ ہم 3 مہینے کے لیے، مہمان نوازی کا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ 3 مہینے باہر رہ کر آئے اور گھر آئے ہیں تو کوئی مہمان آ گیا، تو انہوں نے کہا مہمان آیا کچھ کھانے پینے کو بھجواؤ. تو میں نے کہا ابھی تو ہم اترے ہیں، تو مجھے تم پتا نہیں گھر میں کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں، کیا بھیجوں. تو میں نے سر نے کہا اس قسم کے جواب نہیں دینے چاہیے، تلاش کرو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. خیر وہ بسکٹوں کا ایک ڈبہ مل گیا، وہ بھجوایا. تو ذرا ذرا سی بات کا خیال رکھنے والے تھے، اور غیروں سے بھی تعلقات، پہلے تو یہ حالات تھے، پھر اتنے وسیع ہوئے تعلقات آپ کے کہ ہر کوئی گرویدہ تھا. اب میں جب گیا ہوں دورے پہ 2005 میں، گرداسپور بھی ہم گئے ہیں، تو وہاں بھی رہنے والے بعض عام شخصیتوں نے آپ کی وجہ سے مجھے بلایا اپنے گھروں میں، اور بڑا اظہار کیا. جو بھی غیر ملتے تھے، سکھوں میں سے، ہندوؤں میں سے، بڑی آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، اور بڑے آپ کے اخلاق کے معترف تھے. اب بھی آپ کی وفات پہ بہت سارے سکھ ہندو آئے، بڑے بڑے لکھے ممبر آف پارلیمنٹ، کاروباری لوگ، وکلا، غریب آدمی، بلکہ ایک اسمبلی کے سابق اسپیکر بھی آئے. سب کی میں نے وہ سن رہا تھا ویڈیو میں آوازیں، انتہائی تعریف کر رہے تھے کہ ایسا شخص ہے جنہوں نے مذہب سے بالا ہو کر ہمارے سے تعلق رکھا اور ہمیں بھی یہی سکھایا کہ کہ انسانیت کے ناطے جو ہیں ان کو مضبوط کرنے چاہیے، انسانیت کے رشتے جو ہیں ان کو مضبوط کرنے چاہیے، اور ہر ایک ان کا گرویدہ تھا. بے شمار چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، لوگوں نے مجھے لکھے ہیں تعزیت کے خطوط میں، اگر ان کا ذکر کروں تو بہت لمبا قصہ ہو جائے گا. پھر حضرت میاں صاحب کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ بڑے نفع تلے انداز میں بڑے سوچ سمجھ کے بات کیا کرتے تھے، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو جماعتی روایات سے ہٹ کر ہو، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہ سمجھتے ہوئے ہو، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے بڑائی کی بو آتی ہو، جس میں درویشانہ عاجزی کا فقدان ہو، اور اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دور کر دے میری بات. ایک دفعہ کینیڈا میں کسی نے آپ سے درویشوں کی قربانیوں اور حفاظت مرکز کے کام کو سراہتے ہوئے بڑی تعریف کی آپ کی، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو امرے واقعہ یہ ہے کہ ہم درویشوں نے قادیان کی حفاظت نہیں کی، بلکہ قادیان کے مقامات مقدسہ اور وہاں کی جانے والی دعاؤں نے نہ صرف قادیان کی بلکہ اس کے رہنے والوں کی بھی حفاظت کی ہے. تو یہ ہے ایک مومن کی سوچ اور ادراک کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا کے مواقع مہیا فرمائے، اور اپنے پیارے مسیح کی مقدس بستی کو ہر شر سے محض اپنے فضل سے بچایا، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے مقامات مقدسہ کے ساتھ اور ہماری بھی حفاظت فرمائی. کسی نے ایک تذکرہ کا خط لکھا، اس میں بڑا اچھا فکرہ مجھے لگا آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے مجاہدانہ شان سے درویشانہ زندگی گزاری، اور حقیقت یہی ہے. پھر مالی تحریکات میں بھی حسب استطاعت خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، ہر تحریک جو خلیفہ وقت کی طرف سے ہوتی تھی خود حصہ لیتے پہلے، پھر جماعت کو توجہ دلاتے تھے. ابھی وفات سے چند دن پہلے مجھے لکھا کہ میں نے خلافت جوبلی کے لیے وعدہ کیا تھا 1,00,000 روپے کا، اور میرے ذہن سے اتر گیا کہ اس کی ادائیگی کرنی ہے. بڑا معذرت خواہانہ رویہ تھا، خط تھا، اور لکھا کہ الحمدللہ کہ مجھے یاد آ گیا وقت پہ اور میں نے آج اس کی ادائیگی کر دی ہے، اور یہ بھی حساب وفات سے چند دن پہلے صاف کر کے گئے. وصیت کا حساب تھا، اتساد سے صاف ہوتا تھا، جائیداد کا حساب بھی صاف کر دیا زندگی میں، اور 1/9 کی وصیت تھی. درویشوں کی خودداری کا تو میں بیان کر چکا ہوں واقعہ. خلافت سے تعلق کے بارے میں دوبارہ بتاتا ہوں، کوئی حکم جاتا تھا، کوئی ہدایت جاتی تھی، فوری تعمیل ہوتی تھی اس کی منو انہیں الفاظ میں. یہ نہیں ہوتا تھا جس میں بعضوں کو عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی فکر زیادہ واضح نہیں ہے تو اس کی توجیحات نکالنے شروع کر دیں، یا جس کے دو مطلب نکلتے ہوں تو اپنی مرضی کا مطلب نکالیں، بلکہ فوری سمجھتے تھے کہ منشا کیا اخلی ہو. جیسا کہ پہلے ہی میں نے کہا ہے کہ باوجود بیماری کے خلیفہ وقت کی طرف سے آمدہ ہدایت پر اگر ضرورت ہوتی تو خود جا کر تعمیل کرواتے. گزشتہ دنوں یہاں سے جو زلزلہ آیا 1.5 سال پہلے، اس کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا، تو مسجد کی مرمتیں ہو رہی تھیں، یہاں سے انجینئر جاتے رہے ہیں، تو وہاں کی زمین کی ٹیسٹنگ کے لیے کہ مزید کیا جائزہ لینا ہے، کھدائی کر کے دیکھنی تھی، تو انجینئر جو یہاں سے گئے، تو یہ کام بغیر میاں صاحب کے بھی ہو سکتا تھا، لیکن خود وہاں موقع پہ پہنچے اور اپنی نگرانی میں یہ کروایا اور بڑا ہنس کے پھر ان کو کہا انجینئر صاحب کو کہ یہ بتا دینا میرے متعلق کہا کہ ان کو بتا دینا کہ میں وہاں موجود تھا. یہ نہیں کہ کوئی اظہار تھا کہ دیکھو میں بیماری کے باوجود یہاں آ گیا ہوں, یہ بتا دینا کہ میں سے چلا نہیں جا رہا تھا لیکن اس کے باوجود میں یہاں آ کے کھڑا ہو گیا. احسان کے رنگ میں نہیں بلکہ اس لیے کہ فلیح وقت کی دعائیں ہو جائیں گی میرے ساتھ. تو یہ تھا ان کا. گزشتہ دنوں چند ماہ پہلے باوجود بیماری کے کشمیر کا دورہ کیا بڑا تفصیلی, اور ہر جگہ خلافت سے تعلق کے بارے میں لوگوں کو تلقین کی. ہاں پھر یہ ہے کہ لوگ جو آپ کو خطوط لکھتے تھے دعا کے لیے, آپ کے نام سے لکھے جاتے تھے خطوط, لیکن اگر یہ سمجھتے تھے کہ ایسے خطوط خلیفہ وقت کے پاس جانے چاہیے تو یہاں بھجوا دیا کرتے تھے تاکہ ان لوگوں کے لیے دعا ہو جائے اور یہاں سے بھی جواب چلا جائے. مجھے انہوں نے لکھا کہ بیماری کچھ بعض دفعہ زیادہ پچھلے دنوں میں ہو گئی تھی کہ صحیح کام نہیں ہو رہا, اس لیے کچھ عرصے کے لیے کسی کو مقرر کر دیں, یہ ذمہ واری سپرد کر دیں. اس میں میں نے ان کو لکھا تھا کہ کسی کے سپرد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بعض جو کام ہیں جس سے چاہے لے لیا کریں, ناظر اعلیٰ آپ ہی رہیں گے. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. اور ایک معاملے کی رپورٹ ابھی چند دن پہلے مجھے آئی ان کی وفات کے بعد, اس پر ان کے دستخط تھے اور 25 اپریل کی تاریخ تھی, یعنی اس وقت بھی جس دن یہ اسپتال داخل ہوئے ہیں, اور شدید انفیکشن تھی, بخار 104.5 تک پہنچا ہوا تھا, لیکن وہ ساری رپورٹ دیکھی اور اس پر دستخط کیا. اللہ تعالی حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرزند اور آپ کی نشانی کے درجات بلند فرمائے جس نے اپنے درویشی کے عہد کو نبھایا اور خوب نبھایا. قدرتی طور پر ان کی وفات کے ساتھ مجھے فکر مندی بھی ہوئی تو وہ ایک کام کرنے والا بزرگ ہم سے جدا ہو گیا. وہ صرف میرے ماموں نہیں تھے بلکہ میرے دست راست تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں میرا سلطان نصیر بنایا ہوا تھا. تو فکر مندی تو بہرحال ہوئی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے سلوک اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان کو دیکھ کر تسلی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی طرح اپنے فضل سے یہ اخلاق بھی پر فرمائے گا اور پہلے سے بڑھ کر قربانی کرنے والے سلطان نصیر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ درویشوں کی اولادوں کو اور قادیان کے رہنے والے جو ہیں ہر فرد کو ان قربانی کرنے والے درویشوں کی یادیں زندہ کرنے کی رکھنے کی توفیق دے, اور اس وقت جو درویشان ان کے پاس ہیں چند ایک رہ گئے ہیں ان کی خدمت کی بھی ان کو توفیق دے. قادیان میں رہنے والا ہر احمدی اس مقام کو سمجھے جو دیار مسیح سے رہنے والے میں رہنے والے کا ہونا چاہیے. جب بزرگ اٹھتے ہیں تو نئی نسل کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, اور جو زندہ قومیں ہیں ان کی نئی نسلیں جو ہیں پھر ان ذمہ داریوں کو بآسن نبھانے کی کوشش بھی کرتی ہیں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ قادیان کے رہنے والے سب واقفین زندگی اور عہدیداران پہلے سے بڑھ کر پیار محبت اور بھائی چارے کا ایک دوسرے سے سلوک کریں گے, اور یہ سلوک کرتے ہوئے نیکی اور تقویٰ میں ترقی کریں گے. قادیان کا رہنے والا ہر احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی اولاد ہونے کے ناطے اس کا حق ادا کرے گا. اور جس طرح یہ بزرگ ہمارے ان جگہوں پر سجدہ ریز ہوئے جہاں مسیح زمان نے سجدے کیے اور ان کو جگہوں کو اپنی دعاؤں سے پر کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے ان جگہوں میں وعدے فرمائے جماعت کی ترقی کے, تو یہ لوگ بھی جو وہاں رہنے والے ہیں اب نئی نسل, یہ بھی ان جگہوں پہ جائیں گے اور پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سرگ و سجود ہوں گے, دعائیں کریں گے اور اس کا فضل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور مجھے ان فکروں سے آزاد کریں گے کہ قادیان میں نیکی اور تقوی پر چلنے والے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والوں کی کمی ہو رہی ہے, بلکہ یہی خوشی کی خبریں پہنچیں گی کہ تقوی پہ ترقی کرنے والوں والے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے. دنیا کی جماعتوں پر بھی قادیان کا حق ہے کہ اس بستی کے رہنے والوں کے لیے ہر احمدی دعا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسیح کی بستی کا حق ادا کرنے والے پیدا فرماتا رہے. حضرت میاں صاحب کی بیگم صاحبہ کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمت اور حوصلہ دے, وہ بھی بیمار رہتی ہیں اور یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے. یہ بھی بڑا بابرکت وجود ہیں جماعت کی, خواتین کو عورتوں کو اکٹھا کرنے میں, ان کو آرگنائز کرنے میں, ان کی ہمدردیاں کرنے میں ان سے بڑا کردار ادا کیا انہوں نے بھی اور کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ انہوں سے صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. ان کے بچوں کو بھی اپنے بزرگ والد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. گو کہ ان میں سے کوئی بھی قادیان میں نہیں ہے, بچیاں شادی ہو کے پاکستان چلی گئیں, اب وہ پاکستانی شہریت رکھتی ہیں, بیٹا ان کا امریکہ میں, لیکن جہاں بھی ہیں اپنے عظیم باپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں اور ان خصوصیات کے حامل بننے کی کوشش کریں جو ان کے باپ میں تھیں. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بعض غیر بھی بلکہ بڑی کثرت سے غیر آ کے رضمیہ صاحب کے افسوس کر رہے ہیں, تو قادیان کی انسامیاں میری خطبہ سن رہی ہیں, میری طرف سے ان سب کا شکریہ ادا کر دیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله
يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
سال بعد ان شاء اللہ تعالیٰ 100 سال بھی خلافت کو پورے ہو رہے ہیں، تو جماعت احمدیہ کی